الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے رب سے ڈرا اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس پر قابو کیا, کنٹرول کیا, تو اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. لیکن خوف کہتے ہیں کس کو؟ ایک خوف ہوتا ہے شیر سے ڈرنا, ایک خوف ہوتا ہے سانپ سے ڈرنا, ایک خوف ہوتا ہے دنیا کی مخلوق اور پولیس سے ڈرنا, اور ایک اللہ کا خوف. دونوں میں فرق ہے. اللہ کے خوف میں محبت بھی ہوتی ہے, دنیا کے خوف میں محبت نہیں ہوتی. ایک آدمی شیر سے ڈر رہا ہے, اس میں محبت نہیں ہوتی, سراسر خوف ہوتا ہے. ایک آدمی لائن سے ڈر رہا ہے, اس میں سراسر ڈر ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. لیکن اللہ سے ڈرنے میں اللہ کا خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے ڈرتا ہے لیکن اس میں خوف بھی ہے, ماں کی محبت بھی ہے. دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کہا جاتا ہے خوف. البتہ علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آیا ویسے تو اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے اور خوف بھی رکھنا چاہیے, لیکن امید کس کو کہتے ہیں؟ امید کا معنی ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, وہ مجھے اپنی جنت عطا کرے, وہ مجھے جہنم میں نہ بھیجے. یہ تو ہیں امیدیں. اور خوف کا معنی اللہ کی جہنم بڑی خطرناک, اس کا عذاب بڑا خطرناک, اس کی جہنم کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز اوپر سے ڈالی جائے تو جہنم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے 70 اور 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ نے کتنی گہری جہنم بنائی ہے. اور پھر جہنم کے طبقات بنائے, جیسے جنت کے طبقات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں. اسی لیے لذا جہنم کا نام ہے, سقر جہنم کا نام ہے, یہ سب جہنم کے اسماء ہیں. اور یہ مختلف قسم کی جہنمیں ہیں جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے مطابق داخل کرے گا. اسی لیے منافقین کے طبقے کو اللہ نے بالکل علیحدہ رکھا اور یہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافقت پناہ کرتا ہے, جو نفاق کرتا ہے, جس کے اندر میں ایمان نہیں, ظاہر میں ایمان کو ظاہر کرتا ہے دنیا کے حصول کے لیے, یا کسی حکومت کی چاپلوسی کے لیے یا کسی اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو منافقت پناہ کرتا ہے وہ جہنم کے آخری طبقے میں اللہ اس کو رکھے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو امید بھی اللہ سے, خوف بھی اللہ کا. اسی لیے حضرات محدثین اور علماء فرماتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجا. ایمان نام ہے, اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, لیکن اس سے خوف بھی وابستہ ہو کہ پھر وہ سزا بھی دے گا نہ کرنے پر. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. لیکن امید کب ہو اور خوف کب ہو؟ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک جامع بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں جوانی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے, بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے. ویسے تو ایمان دونوں ہی چیزوں کا نام ہے, خوف بھی ہو امید بھی ہو, لیکن جوانی میں خوف کا غلبہ ہو, بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو. جوانی میں خوف کا غلبہ اس لیے تاکہ بندہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ جائے, اس کی جوانی غلط راستے پر نہ چل جائے. اور بڑھاپے میں امید اس لیے کہ اب تو قبر کی طرف جا رہا ہوں, میرا اللہ مجھے معاف کر دیں. تو جوانی میں خوف کا غلبہ, بڑھاپے میں امید کا غلبہ, خوشیوں میں خوف کا غلبہ اور غمیوں میں امید کا غلبہ. انسان پر جب خوشیاں ساری ہو تو خوشیوں میں آپے سے باہی نہ ہو جائے. دولت آئی تو دولت میں ایسا باہی نہیں نکل گیا جس کی بنیاد پر خلاف شریعت کام کرنے لگا, ناجائز کام کرنے لگا, جیسے عمومی طور پر ہمارا مزاج ہے کہ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کا غور کریں تو نہ معلوم کتنی غربت میں زندگی گزار کر آئے ہوں گے, ہم نہیں تو ہمارے باپ دادا نے کتنی غربت میں زندگی گزار کر ہمیں بڑا کیا ہوگا. کسی کے ماں باپ نے گھاس کاٹ کر اپنی اولاد کو کھلایا پلایا ہوگا, کسی کے ماں باپ نے جانور چرا کر اپنی اولاد کو بڑا کیا ہوگا, کسی کے ماں باپ نے مزدوری کر کے اپنی اولاد کو بڑا کیا ہوگا. لیکن افسوس کہ جب دولت کا نشہ آیا اور دولت کے نقشے ہمارے سامنے آئے تو آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی شریعت کو بھول کر اللہ ہی ہم کو معاف فرمائے. ایک مہندی کی پارکی رکھی جاتی ہے تو اس میں ایک مسلمان 3000 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے, کیا یہ نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہوا؟ کیا اس کو فضول خرچی نہیں کہی جائے گی؟ دنیا کو راضی کیا جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, دنیا کو خوش کیا جا رہا ہے, ساری کائنات کے مالک کو ناراض کیا جاتا ہے. اسی لیے امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے تو اللہ کے نبی کا مقام نہیں پہچانا تھا, اس لیے نبی کو ستایا. مسلمانوں نے نبی کا مقام پہچاننے کے باوجود نبی کو ستا رہے ہیں, نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے, اپنے کام سے, اپنے اعمال سے, اپنی زندگی سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے. بہرحال میرے بھائیوں, خوشیوں میں خوف کا غلبہ ہو اور بیماریوں میں, غمیوں کے اندر امید کا غلبہ ہو, صحت میں خوف کا غلبہ ہو, بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید کا غلبہ ہو کہ اللہ مجھے اس بیماری کے ذریعے سے معاف کر دے گا. بہرحال ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان. آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں رہا. دیکھو گناہ ہو جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن گناہ پر دلیری کرنا, جسارت کرنا, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر, ایک اسرائیلی واقعہ ہے, بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بڑے ولی اللہ اس زمانے کے, جن کا نام تھا حضرت داموس علیہ الرحمہ, ان کا حال یہ ہوا کہ لمبی زندگی اللہ کی عبادتوں میں, سجدہ میں گزاری, نمازوں میں گزاری. ایک مرتبہ انہوں نے ایک پہاڑ دیکھا جس پر گھاس پھوس نہیں تھا, سوکھا پہاڑ تھا, خشک پہاڑ تھا. تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، کیا ہی اچھا ہوتا اللہ اس پر پانی کو جاری کرتا، اللہ اس پر گھاس کو اگاتا، اللہ فلاں کرتا فلاں کرتا۔ اللہ نے قلب پر القا فرمایا اور ارشاد فرمایا، ابھی تک تو داموس تم میری عبادت میں لگے تھے اور اب تم میرے مشورہ دینے والے بن گئے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم جو ہے مجھے مشورہ دینے لگے۔ اس الہام کے باب میں خود چونکہ بنی اسرائیل کے اندر الہام کا سلسلہ کثرت سے جاری تھا، فرمایا انہوں نے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ جب تک یقین نہ ہو جائے مجھے وہاں تک یہ ہے کہ میں برابر روزے رکھتا رہوں گا۔ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، فرمایا انسان اگر اپنی ذات پر کسی سزا کو متعین کر لے کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تو میں اپنی ذات کو فلاں سزا دوں گا، تو فرمایا اسی طرح نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ میں فلاں گناہ کروں گا تو اتنے روزے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کر لوں تو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کروں گا، یہ بھی اپنے نفس کی سزائیں ہیں۔ کوئی دوسرا تو ہم کو سزا نہیں دے گا، لیکن ہم خود اپنی سزاؤں کو متعین کریں کہ اگر مجھ سے بد نظری ہو گئی تو میں 20 رکعت نماز پڑھوں گا نفل کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نفس عبادتوں سے بہت بھاگتا ہے، نفس عبادتوں سے دور بھاگتا ہے، اس لیے جب 20 رکعت نماز کو لازم کرو گے تو خود بخود نفس کہے گا مجھ میں طاقت نہیں ہے بار بار 20 رکعت پڑھنے کی، اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ حضرت فرماتے خود تم لوگ اپنے اوپر ایک سزا کو متعین کر لو، اور وہ سزا عبادت کی شکل کی ہو کہ میں اتنی نماز پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنا پیسہ خرچ کروں گا، اگر مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی تحیہ کر لیا اور یہ کہا کہ جب تک میری توبہ کا یقین نہ ہو جائے وہاں تک میں روزے رکھتا رہوں گا۔ اب روزے رکھتے ہی چلے گئے، کسی بستی میں ان کے رشتہ دار نے نکاح تھا، انہیں دعوت ملی۔ وہ دعوت میں جس وقت پہنچے تو لوگوں نے اصرار کیا کہ کھانا کھا لیجئے، انہوں نے کہا کہ میں صرف شرکت کے لیے آیا ہوں، باقی میرا تو روزہ ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ اور بہت اصرار پر انہوں نے اپنی بات کو واضح کیا کہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا تھا تو میں نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک میری توبہ کھل کر نہیں آتی میں روزے رکھتا رہوں گا۔ بستی والوں نے کہا ارے کیوں گھبراتے ہو ایسی باتوں سے، اگر آپ پر عذاب آ گیا تو ہم پوری بستی والے مل کر آپ کے عذاب کو اٹھا لیں گے، لیکن آپ کھانا کھا لیجیے۔ یہ جملہ بولنا تھا کہ ہم اس عذاب کو اٹھا لیں گے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ اللہ نے اسی وقت الہام فرمایا، داموس اس بستی کو چھوڑ کر ابھی کہ ابھی نکلو، میرا عذاب اس بستی پر اتر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کو حقیر سمجھا۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم عذاب کو اٹھا لیں گے، اس کا مطلب اللہ کے عذاب کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے، بس اسی وقت خدا نے پامال کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کے سر پر پہاڑ کھڑا ہو اور ابھی اس پر گرا دیا جائے گا، یہ مومن کی مثال ہے۔ اور فاسق و فاجر اور اللہ کا نہ ماننے والا باغی گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، فرمایا یہ حقیر اور معمولی سمجھتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی گناہ کو چھوٹا اور بڑا نہ سمجھو اے لوگو، اے اللہ کے بندو کسی گناہ کو چھوٹا اور بڑا نہ سمجھو، یہ دیکھو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ جس کے خلاف کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے۔ اس ذات کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، اس کے مقام کو دیکھو، اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے ہر چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑی شان والا، بڑے مقام والا اور بڑی ذات ہیں، اس کی دین بھی بڑی زبردست اور اس کی سزا بھی بڑی خطرناک، اس کی عطا بھی بڑی زبردست اور اس کی سزا بھی بڑی خطرناک۔ اس ذات کا استحضار ہو، اور یہ تو حضرات اکابر علماء نے صغیرہ اور کبیرہ کا فرق کیا کہ یہ صغیرہ ہے اور یہ کبیرہ ہے، ورنہ اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے ہر گناہ کبیرہ ہے۔ چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے ہر گناہ کبیرہ ہے. ہمارے اکابر پر خوف کا عالم یہ ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنگل میں ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. حضرت نے اسے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو، اس نے کہا میرا روزہ ہے. وہ کہ حضرت سوچنے لگے کہ دھوپ میں گرمی میں بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے اور روزے دار ہے. حضرت نے اس کو ذرا آزمانا چاہا، ذرا دیکھنا چاہا کہ آیا تقویٰ بھی ہے یا نہیں، اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں، اللہ کی خشیت بھی ہے یا نہیں. کہا پیارے ایک بکری دے دے، ابھی ہم ذبح کر کے یہیں کھا لیتے ہیں، تو بھی کھائے گا ہم بھی کھائیں گے، میں تجھے پیسے دے دوں گا، تجھے پیسے مل جائیں گے. وہ کہنے لگا بکریاں میرے مالک کی ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں تو صرف چرانے کے لیے آیا ہوں اور مجھے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تیرا مالک یہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے، مالکوں کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ کا استحضار ہوتا ہے تو خدا کی قسم خلوت میں کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا استحضار ہوگا، اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو صبح میں آج کے امام صاحب حضرت مولانا سراج صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو علوم اور فیوض سے اور مالا مال فرمائے، امت کو زیادہ سے زیادہ مستفیض فرمائے. جو اللہ اللہ کرواتے ہیں اور اللہ معی استحضار کرو، یاد کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے پاس ہے. یہ اسی لیے استحضار کروایا جاتا ہے تاکہ بندہ گناہوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچا لے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں اور رات میں ایک بڑی عورت بڑی عمر کی اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی پانی ملا دو دودھ میں تاکہ پیسے زیادہ آئیں. فرمایا امیر المؤمنین کا حکم نہیں ہے غداری کرنے کا اور خیانت کرنے کا. فرمایا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مکان میں کہاں امیر المؤمنین یہاں دیکھنے آئے گا، ملا دو. بیٹی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے امی امیر المؤمنین نہیں ہے لیکن سارے امیروں کا امیر تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے راز کو فاش کر دے گا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر اس جملے کو سن رہے ہیں اور صبح اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹے کا نکاح انہی سے فرماتے ہیں، اسی بیٹی سے فرماتے ہیں. کس کا نکاح ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نکاح ان سے ہوتا ہے. اور اللہ نے عجیب، جب نیک جوڑو ملتا ہے تو حضرت قاسم ابن عبداللہ جیسا وہ امام جلیل القدر پیدا فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی روایتوں کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا. نیک جوڑو جب ملتا ہے، صالح جوڑو جب ملتا ہے. آج ماں باپ جو اپنی اولاد پر کنٹرول کرتے ہیں، بیٹی تم فلاں جگہ نکاح نہ کرو، بیٹے تم فلاں جگہ نکاح نہ کرو، ہم کہتے ہیں وہاں نکاح کرو. اس میں راز بھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ زیادہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو کہ ہماری اولاد کے لیے نکاح کہاں ہونا چاہیے، لیکن افسوس فریڈم ماحول نے ہماری اولادوں کو ایسے آزاد کر دیا اور آوارہ کر دیا کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے وہ بھی ان کے دلوں سے نکل چکی ہے. حالانکہ ماں باپ ایک عظیم الشان دولت ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں، 600,000 حدیثیں جن کو یاد تھی. جب والدہ کا انتقال ہوا تو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبداللہ آج تک تمہاری حفاظت تمہاری ماں کی دعاؤں سے ہوتی تھی، دروازہ بند ہو چکا ہے، اب سوچ کر قدم رکھنا. یہ وہ دعائیں ہیں ماں باپ کی کہ جن دعاؤں کے صدقے میں انسان بنتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے اور انسان کو راستے ہموار ہوتے ہیں. بہرحال خشیت خداوندی وہ عظیم الشان دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے قلب پر اتاری جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشہور واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابن زبیر ڈھانچے ہیں آپ کے, قسم کھا لی. اور قسم بھی کیا تھا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں کہا کہ میری خالہ سخاوت بہت کرتی ہے, جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتی ہے, جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتی ہے, مجھے اپنی خالہ پر بریک لگانا چاہیے, روکنا چاہیے, آئندہ میں سخاوت نہیں کرنے دوں گا زیادہ. خالہ کو پتا چل گیا, فرمایا تو کون روکنے والا مجھے, تو میرا بھانجا ہے, میں تیری خالہ ہوں, تو کون سخاوت سے مجھے روکنے والا. قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر عبداللہ ابن زبیر سے قطع تعلق کرتی ہوں, نہیں بولوں گی اس کے ساتھ, پوری زندگی اس سے نہیں بولوں گی. اور دین کے خاطر قطع تعلق کرنے کی اجازت, ہمارے قطع تعلقات اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہیں, شریعت کے خاطر قطع تعلق کرنے کی بالکل اجازت ہے. فرمایا زندگی بھر نہیں بولوں گی. اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے کہ خالہ ناراض ہو گئی, ام المؤمنین ناراض ہو گئی, راضی کرنے کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, گھر میں بالکل نہیں آنے دیتی ہے, کہتی ہے میرے گھر میں بھی تیرا قدم نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک طریقہ اختیار کیا, دو صحابی کو لیا اور یوں کہا کہ تم چلو میرے ساتھ اور خالہ کے دروازے پر جا کر کہنا کہ ہم لوگ آئے ہیں علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے, اندر آ جائیں مکان میں, خالہ کہے گی آ جاؤ, تو تم یوں کہنا اکلنا نجی, ہم سب آ جائیں, نام نہ بولنا کہ کون کون ہے, ہم سب آ جائیں. تو خالہ کہے گی سب آ جاؤ تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہو جاؤں گا, کلنا میں سب میں مجھے بھی اجازت مل جائے گی. وہ دونوں صحابی پہنچے, عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ ساتھ ہیں, ان دونوں نے کہا کہ ام المؤمنین ہمیں کچھ حدیثیں آپ سے معلوم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. فرمایا آ جاؤ مکان میں, فرمایا کلنا نجی, سب آ جائیں, فرمایا سب آ جاؤ. عائشہ کو کیا پتا کہ سب میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے, دروازہ کھول دیا, اب اندر عبداللہ ابن زبیر بھی چلے گئے, بھانجے ہی تو تھے اس لیے عبداللہ ابن زبیر تو پردے کے پیچھے چلے گئے, وہ دونوں صحابی آگے بیٹھ گئے. بھانجا اپنے خالہ سے لپٹ گیا اور ماں بھی مانگنے لگا, بلاخر جب زوروں سے لپٹا تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑا, قسم ٹوٹ گئی. اگر کوئی قسم کو توڑتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کا اصول بیان فرمایا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, ایک مسکین کو ایک صدقۃ الفطر کے برابر دے دو جو بھی آپ کے وہاں چلتا ہو, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ, یا تو پھر 3 روزے رکھو, یا چوتھا غلام آزاد کرو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا, 2 آزاد کیے, 3 آزاد کیے, 4 آزاد کیے, ایک غلام سے کفارہ تو پورا ہو گیا تھا. حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے اور مرنے سے پہلے رو کر کہہ رہی ہے, اے اللہ میں نے تیرے نام کی قسم کھا کر توڑ دیا تھا, تیرے نام کی بے عزتی کی ہے, قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت, یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. ہم چاہے خلوت میں ہو, تنہائیوں میں ہو, دیکھو میرے بھائیوں, اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ کل کو پھانسی ہونے والی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی رات اب غلط تصورات میں کبھی نہیں ہوگی, وہ ہر وقت یہ سوچے گا کل مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے, پھانسی ہونے والی ہے, اس لیے میں کچھ اچھے اعمال کر لوں اللہ راضی ہو جائے. تو یہ تصور ہم کیوں نہیں کرتے کہ میری روح کب نکل جائے مجھے پتا نہیں, اور اللہ نے جہنم بھی تیار کر رکھا, اگر مرتے ہی اس نے میری روح کو دبوچ کر ڈال دیا جہنم میں کہ جا تیری مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا. اگر اس تصور کو ہم اپنے دماغوں میں بٹھا لیں, یہ آنکھیں زنا نہیں کرے گی, یہ دماغ زنا نہیں کریں گے, یہ کان زنا نہیں کریں گے, یہ قلب زنا نہیں کرے گا, یہ دماغ غلط نہیں سوچے گا, انسان کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, کبھی حرام کا پیسہ نہیں کھائے گا, کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا, اگر یہ تصور کر لیں تو حقیقت یہ ہے کہ پولیسوں کے ذریعے سے اور دنیا کی ساری ملٹریوں کے ذریعے سے اور فوج کے ذریعے سے ظاہر میں گناہ روکا جا سکتا ہے, خلوت کا گناہ نہیں روکا جا سکتا. اگر اندر سے گناہ کو روکنا ہو تو ایک ہی شکل ہے, اللہ کا خوف دلوں میں اتر جائے. اگر اللہ کا خوف دلوں میں اتر جاتا ہے تو اس صورت میں یقیناً ہم جو ہیں برائیوں سے بچ جائیں گے. اور بھائی وہ اللہ ہے بھی ایسا
کہ اگر باپ ناراض ہو جائیں تو برسوں منت سماجت کے باوجود راضی نہیں ہوتا، ماں ناراض ہو جائیں گھر سے نکال دیتی ہے، بھائی ناراض ہو جائیں کہتا ہے میرے جنازے پر بھی نہ آنا، بہن ناراض ہو جاتی ہے کہتی ہے میرا چہرہ بھی کبھی نہ دیکھنا، لیکن وہ اللہ ایسی ذات رحمان الرحیم ہے کہ ساری زندگی بغاوت کرنے والا یہ بندہ اگر اللہ کے در پر آ کر سچے دل سے رو کر دو قطرے آنسو کے بہا لیتا ہے، اللہ فوراً اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ وہ اللہ ہے جو بہت جلد راضی ہوتا ہے. لمبی حدیث ہے، وقت ہے نہیں، ورنہ میں پوری حدیث کو نقل کرتا. حضرت الامام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے ابھی تو دنیا کی گود میں آیا، تجھے نہلایا دھولایا اور تیری ماں نے سینے سے لگایا، دو گھنٹے میں تو نے دودھ پینا شروع کر دیا، میں اسکول میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، مدرسے میں گیا، کہیں نہیں، بتا تجھے یہ کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اگر بندے کا دل ہے تو کہے گا اللہ تو نے ہی سکھایا. جب بغیر ہاتھ پاؤں مارے میرے بندے جب میں تجھے کھلا رہا ہوں تو بڑا ہو کر حلال کے ہاتھ پاؤں مارے گا، کیا میں تجھے حلال کی روزی نہیں عطا کروں گا؟ پھر عجیب ہے، ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو ماں کا سینہ اوپر ہے اور بچہ نیچے ہوتا ہے. پیدائش کے بعد ہی فوراً ہمارا اشارہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اے میرے بندے تیرا رزق اوپر سے آتا ہے، اللہ ہی تجھے رزق دینے والا ہے. بچہ بڑھتا چلا گیا، رزق کے اسباب پیدا کرتا چلا گیا، علم کی دنیا کو اللہ کھولتا چلا گیا، ڈگریاں لے لی اس نے بڑی بڑی، کمانے لگا. اور جب دین نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، قرآن نہیں تھا اس کی زندگی میں، تو ڈگریوں کے بعد اللہ سے بغاوت کرنے لگا، کہنے لگا نمازوں سے کیا ہوتا ہے، قرآن سے کیا ہوتا ہے، تلاوت سے کیا ہوتا ہے، دنیا ہے موت موت مزے کر لو. جب یہ بندہ اتراتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری ساری مخلوق اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اے میری مخلوق یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، میرا بندہ ہے، میرے حوالے اس کو چھوڑ دو. اتراتا رہا اتراتا رہا. اللہ کے الفاظ تو سنو، حدیث قدسی میں فرماتے ہیں نازعتنی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد تم اس سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے جب تیرے بازو مضبوط ہو گئے، جب تو جوان ہو گیا. فرمایا میں چاہتا تو اسی وقت تیری جوانی میں تجھے پچھاڑ دیتا، لیکن میں نے تجھے نہیں پچھاڑا، میں نے تجھے موت نہیں دی، میں نے تجھے فالج نہیں کیا، میں نے تجھے برین ہیمریج نہیں کیا، میں نے تجھے کینسر نہیں کیا، بلکہ میں تجھے بڑھاتا رہا. بڑھاپا آ گیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اولادوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے مسائل ختم ہونے لگے، تو یہ برہا آدمی اب ایک تسبیح کو لے کر اللہ کے دربار پر آ کر کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس وقت اللہ کہتا ہے، اللہ کے الفاظ تو سنو، یا عبدی انی انتظرت ھذا الیوم، اے میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کے شکر گزار بنے اور اس کے سامنے معافی تلافی کرنے والے بنے، اپنی زندگی کو صاف کریں، اس اللہ کے عبادت گزار بندے بنے، اپنے دلوں کو خشیت سے معمور کریں، اللہ کے خوف سے معمور کریں، اللہ کے خوف سے بھر دیں. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہاں تک ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. حتی اعلی شانہ ہم تمام کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرمائے. توبہ کرو، مبارک مہینہ ہے رمضان کا، توبہ کر لو. توبہ کرتے ہیں آپ سب کے سب، ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اور اگر گناہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.